मंगल 3 मार्च के सैरबीन के साथ शफी नकी जामई का सलाम। सेक्रेटरी खारजा की सतह पर पाक भारत मुजाकरात इस्लामाबाद में। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने कहा,
इंडिया वुड लाइक टू वर्क विद पाकिस्तान, वी एंगेज्ड ऑन ईच अदर्स कंसर्न्स एंड इन।
कह रहे थे कि मुंबई हमलों और दहशतगर्दी समेत हमने पाकिस्तान के साथ तमाम उमूर पर बात की है। तफसीलन मुजाकरात का ये मौजू खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। भारत के सेक्रेटरी खारजा सुब्रमण्यम जय शंकर का कहना है कि पाक भारत सरहद पर अमन का कायम बहुत जरूरी है। वाज़ह है कि दोनों ममालिक के दरमियान तवील अरसे से लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर वक्फे से झड़पें होती रही हैं। आज इस्लामाबाद में पाक भारत सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा,
पाकिस्तान विल बी द नेक्स्ट साक चेयर एंड इंडिया वुड लाइक टू वर्क विद पाकिस्तान।
मिस्टर जयशंकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान सार्क के अगले इजलास की सरबराही करेगा। मुजाकरात मुस्बत माहौल में हुए हैं। हमने अपनी इस तशवीश से पाकिस्तान को आगाह किया है जो सरहद पार दहशतगर्दी और मुंबई हमलों के बारे में है। हमने इस बात पर इत्तफाक किया है कि पाक भारत सरहद पर अमन का कायम बहुत जरूरी है। भारत के सेक्रेटरी खारजा जयशंकर ने वजीर आजम नवाज शरीफ से भी मुलाकात की है। तहम इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि फरीकैन ने जम्मू कश्मीर, सियाचिन, सरक्रीक समेत दूसरे मुतनाज़े दो तरफा मसाइल पर भी बातचीत की है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े में हलाक होने वाले स्कूल के तलबा, असातिज़ा और स्कूल के अमले को सितारा शुजात और तमगा शुजात देने का फैसला किया है। इन अफराद के वरसा को 23 मार्च को ये एजाजात दिए जाएंगे। वाज़ह है कि गुज़िश्ता बरस 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल पर शिद्दत पसंदों के हमले में 140 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने दीनी मदारिस की फहरिस्तें तैयार की हैं जिनकी तादाद 3,000 से ज्यादा है और इनमें से 770 मदारिस ऐसे हैं जो हुकूमत के पास रजिस्टर्ड नहीं है। पेशावर से अजीजुल्ला खान।
मदारिस का ये सर्वे नेशनल एक्शन प्लान के तहत शुरू किया गया। इन फहरिस्तों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मदारिस में 3,30,000 तलबा जेर तालीम हैं। इनमें 4,500 गैर मुल्की तलबा शामिल हैं। इन मदारिस में 16,000 के करीब कुल असातिज़ा हैं जिनमें 280 गैर मुल्की हैं। जनूबी जिला बन्नू में सबसे ज्यादा यानी 241 मदारिस हैं जिनमें 66 मदारिस गैर रजिस्टर्ड हैं। पिशावर में 232 और डेरा इस्माइल खान में 221 मदारिस हैं। इन दोनों अजला में भी गैर रजिस्टर्ड मदारिस शामिल हैं लेकिन जिला कोहिस्तान में तमाम 22 मदारिस रजिस्टर्ड हैं।
मिस्र की एक अदालत ने फैसला दिया है कि इस माह के आखिर में तयशुदा पार्लियामानी इंतखाबात अब मार्च में नहीं हो सकेंगे। इंतजामी कोर्ट का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबी कानून के एक हिस्से को गैर आइनी करार देने के 2 रोज बाद ही सामने आया है। ये अब तक गैर वाज़ह है कि मिस्र में पार्लियामानी इंतखाबात की नई तारीख क्या होगी। रूस में इस बख्तलाफ के हाल ही में कत्ल होने वाले रहनुमा बोरिस नेमत्सोव के जस्ते खाकी को मॉस्को में वाकई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। उनके आखिरी दीदार के लिए आज मॉस्को में हजारों अफराद जमा थे। मिस्टर नेमत्सोव को जुमे के रोज क्रेमलिन के करीब एक पुल पर गोली मार दी गई थी। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि अगर ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कोई मुआहिदा चाहता है तो उसे कम अज कम 10 बरस के लिए अपने जौहरी सरगर्मियों को मुंजमद करना होगा। तफसील सुनिए ताबिंदा कॉकअप से।
अमरीकी सदर ने रॉयटर्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के लिए बेहतरीन लाहमल के बारे में अमरीका और इसराइल में वाज़े इख्तलाफ पाया जाता है। सदर ओबामा ने कहा कि ताहाल तो ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदे के लिए हालात मवाफिक दिखाई नहीं दे रहे। वाज़े रहे कि यह इम्कान है कि इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू आज अमरीकी कांग्रेस से खिताब में इस मुआहदे की मुखालफत भी करेंगे। ताहम सदर ओबामा ने कहा है कि गुज़श्ता साल जब इस सिलसिले में एक अबूरी मुआहदा हो रहा था तो नेतन्याहू की जानिब से इसकी मुखालफत गलत कदम था।
इराक के सिक्योरिटी अहलकारों का कहना है कि तिक्रीत शहर में शिया मिलिशिया की हिमायत याफ्ता हुकूमती फोर्सेस और दौलत इस्लामिया के शिद्दत पसंदों के दरमियान शदीद लड़ाई का सिलसिला जारी है। अहलकारों के मुताबिक यह लड़ाई एल्दोर के कस्बे के बाहर लड़ी जा रही है। अमरीका में हुकाम का कहना है कि रियासत वर्जीनिया के एक साबिक टैक्सी ड्राइवर लाइबान मोहम्मद को सोमालिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। टैक्सी ड्राइवर लाइबान मोहम्मद को FBI ने हाल ही में सबसे ज्यादा मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया था। उस पर इल्जाम है कि उसने शिद्दत पसंद ग्रुप अल शबाब को जरूरी मवाद फराहम किया। मगरबी अफ्रीका के ایبولا سے متاثرہ تین ممالک لائبیریا، سیرالیون اور گنی کے صدور آج برسلز میں ایک سربراہی کانفرنس میں شریک ہیں، جہاں وہ اس وائرس کے خاتمے کی کوششوں میں تعاون پر غور کر رہے ہیں۔ اور برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون ایک ایسے منصوبے کی تیاری کر رہے ہیں جس کے تحت ایسے اساتذہ، سماجی کارکنوں اور دیگر سرکاری حکام کو 5 سال کی جیل ہوگی جنہوں نے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے شکوک و شبہات کو نظر انداز کیا ہو۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں دینی مدارس کی نئی فہرست بنی ہے۔ دکھایا اور بتایا گیا ہے کہ ان میں کون کہاں سے آیا اور مالی اعانت کہاں سے فراہم ہوتی ہے۔ یہ موضوع ذرا دیر بعد، لیکن آئیے فوراً سیربین کے بڑے موضوع پہ رخ کرتے ہیں پاک بھارت سیکورٹی خارجہ کی سطح پر اسلام آباد میں مذاکرات۔ آج ان مذاکرات کا پہلا دن ہے۔ پاکستان کا اس میں موقف کیا ہے، بھارت کا اس میں موقف کیا ہے، اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند جماعتوں کے اتحاد کل جماعت حریت کانفرنس کا اس میں موقف کیا ہے، یہ سب باتیں ایک ایک کر کے، تو آئیے ذرا پہلے منظر تیار ہو جائے۔ پاکستان اور بھارت نے مشترکہ سرحد پر امن برقرار رکھنے کو بہت اہم قرار دیا۔ دونوں ملکوں میں یہ اتفاق رائے آج اس وقت دیکھنے میں آیا جب بھارتی سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے۔ ویسے تو بھارتی سیکرٹری خارجہ کا یہ دورہ سارک کانفرنس کے سلسلے میں ہے، لیکن 7 ماہ کی کشیدگی کے بعد دونوں ملکوں میں اس پہلے سفارتی رابطے کو پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی بحالی کی کوششوں کی کڑی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے آصف فاروقی۔
بھارتی سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے پاکستانی ہم منصب اعزاز چوہدری سے مذاکرات کے علاوہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں بھی کیں۔ اس دوران کیا کچھ زیر بحث آیا، اس بارے میں میڈیا کو زیادہ نہیں بتایا گیا۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ نے ایک مختصر سا بیان تو جاری کیا، لیکن صحافیوں کے سوالوں کے جواب نہیں دیے۔
ہم نے اپنی اس تشویش سے پاکستان کو آگاہ کیا ہے جو سرحد پار دہشت گردی اور ممبئی حملوں کے بارے میں ہے۔ دونوں ملک یہ سمجھتے ہیں کہ سرحد پر امن کا قیام بہت ضروری ہے۔
ہندوستان کی جانب سے پچھلے سال مذاکرات معطل کرنے کے اعلان کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان یہ پہلا باضابطہ رابطہ ہے۔ اس دوران متنازع سرحد پر فائرنگ کے تبادلے میں دونوں جانب سے درجنوں شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ دونوں ملک ان ہلاکتوں کا ذمہ دار ایک دوسرے کو قرار دیتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے مذاکرات ختم کرنے کے اچانک فیصلے کے بعد پاکستان نے عالمی برادری اور خود بھارت پر واضح کیا تھا کہ اب پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی بحالی کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ پھر اس دوران ایسا کیا ہوا کہ خود بھارتی وزیراعظم، جنہوں نے پچھلے سال یک طرفہ طور پر مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، پاکستانی وزیراعظم کو فون کیا اور سیکرٹری خارجہ کو پاکستان بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ بھارت میں سابق پاکستانی سفیر عزیز احمد خان کہتے ہیں کہ ہندوستان پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے امریکہ کے دباؤ نے بھی کام دکھایا۔ اس کے علاوہ کچھ اندرونی عوامل بھی تھے جنہوں نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو پاکستان کے ساتھ رابطے بحال کرنے پر مجبور کیا۔
الیکشنز وغیرہ کا ان کا چل رہا تھا، پہلے مہاراشٹرا میں الیکشن تھا، پھر ہریانہ میں تھا، پھر جموں اینڈ کشمیر میں تھا، تو ان کی ساری اٹینشن اسی طرف ڈائیورٹڈ تھی، نمبر ایک۔ نمبر دو، میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ ذرا ایک، جیسا کہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ مسکولر پالیسی فالو کریں گے، تو اس سلسلے میں غالباً وہ اپنی مسکولیرٹی دکھا رہے تھے اور بات چیت کرنے سے احتراز کر رہے تھے۔ اب چونکہ وہ الیکشن وغیرہ ختم ہو گئے ہیں، تب انہوں نے محسوس کیا کہ اب دوبارہ سے یہ پروسیس شروع کیا جا سکتا۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام متنازع امور کا احاطہ کرنے والے جامع مذاکرات ممبئی حملوں کے بعد سے التوا کا شکار ہیں۔ پاکستان وہیں سے مذاکرات کی بحالی چاہتا ہے جہاں یہ سلسلہ ٹوٹا تھا، جبکہ دلی سے ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ نئی بھارتی حکومت نئے سرے سے بات شروع کرنے کی خواہاں ہے۔ جیسا کہ توقع تھی، بھارتی سیکرٹری خارجہ کے اس دورہ پاکستان نے دونوں ملکوں کے درمیان کوئی بڑا بریک تھرو نہیں کیا، لیکن 7 ماہ کی کشیدگی کے بعد یہ ملاقات بذات خود ایک بڑی خبر کے طور پر سامنے آئی ہے۔ آصف فاروقی، بی بی سی اسلام آباد.
اسلام آباد میں ہی ٹھہرتے ہیں، وہاں پر ہمارے سینئر ساتھی ہارون رشید صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے اور اب اس وقت وہ سربین میں براہ راست شامل ہو رہے ہیں. ہارون رشید، پاکستان میں اس دورے سے سیکرٹری خارجہ کے کس قسم کی توقعات ہیں؟
شہید صاحب، سب سے بڑی توقع تو یہی کی جا رہی ہے اور امید کی جا رہی تھی کہ اس ملاقات میں اور اس دورے کے دوران جو جامع مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا ممبئی حملوں کے بعد، اس جانب کوئی پیش رفت ہوگی. اور جو امید گزشتہ برس اگست میں ہوئی تھی کہ دونوں ممالک کے سیکرٹری خارجہ جو ہیں وہ مل بیٹھیں گے اور اس بارے میں سوچیں گے کہ اس کو کیسے چلائیں، تو وہ اس وقت نہیں ہوا. تو جو 6 مہینے پیچھے وہ سلسلہ چلا گیا تھا، پاکستان اب چاہ رہا ہے کہ اس کو وہیں سے شروع کیا جائے. بہت سی چیزیں ہیں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقریباً طے ہو چکی ہیں. جیسے یہاں ماہرین کہتے ہیں کہ سیاچین کا مسئلہ جو ہے وہ مور لیس ایگری ہو گئے ہیں دونوں ممالک اور بس اس پر عمل درآمد کروانا ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن اس کے لیے بنیاد وہی ہے کہ جامع مذاکرات کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے. اور جیسے کہ بھارت سے اشارے مل رہے ہیں کہ بھارت اب چاہ رہا ہے کہ اس میں کچھ تبدیلیاں لائے، تو وہ بھی واضح نہیں ہے کہ وہ کیا تبدیلیاں.
ہارون رشید، بڑے صحیح مقام پر آپ لے آئے اس بات چیت کو. یہ تبدیلی بھارتی نقطۂ نظر کے مطابق تو یہ ہے کہ مذاکرات کا ڈھانچہ پرانا ہو چکا ہے، اس کی نئی شکل ہونی چاہیے. تو نئی شکل کیسے دی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں تمام امور پر بات تو ہوگی، لیکن یہ کس ڈھانچے کے تحت ہوگی؟ اس پر کیا رد عمل ہے پاکستان میں؟
دیکھیں، یہی بات ابھی واضح نہیں ہے. یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس کو جان بوجھ کر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں ممالک میڈیا کے سامنے نہیں لا رہے کہ جو باتیں طے ہوئی ہیں وہ کیا طے ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہی ہے کہ آئندہ کیا ٹائم لائن ہوگی، آگے دوسری جو ملاقات ہے وہ کب ہوگی، کہاں ہوگی، کن کے درمیان ہوگی، یہ بھی ابھی تک دونوں ممالک نے اس کا اعلان نہیں کیا ہے، اگرچہ غور ضرور اس پر ہوا ہوگا. تو وہ چیزیں جب سامنے آئیں گی تو اس کے مطابق ہی پھر پتہ چل سکے گا کہ بھارت کیا چاہ رہا ہے، کہ ان جامع مذاکرات کو کس شکل و ہیئت میں آگے لے کر چلنا ہے. تو وہ چیزیں بھی ابھی کافی سیکرٹ اور اپنے تک رکھی ہوئی ہیں، دونوں حکومتوں نے میڈیا کے سامنے نہیں لائے ہیں. لیکن یہ جی
معاف کیجیے گا ہارون، میں نے قطع کلام کیا. اس میں دیکھیں نا، بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمام امور پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کریں گے، لیکن اس میں دہشت گردی، سرحد کے پار کے حالات، در اندازی، ممبئی حملے، حافظ سعید، لشکر طیبہ اور ذکی الرحمان لکھوی کے لیے پاکستان نے بھارت کے بقول کچھ نہیں کیا، اور جو کچھ کیا وہ نیم دلی سے کیا. تو اس رائے کو کیسے بدلے گا پاکستان؟ اس طریقے سے بھارت کی رائے تو نہیں ہے، یہ تو عالمی میڈیا پر اچھل رہی ہے.
جی بالکل، یہ آپ جو تصویر کشی کر رہے ہیں یہ بھارتی موقف بالکل واضح کرتی ہے کہ پاکستان پر وہ جو دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ان چیزوں میں، جیسے لکھوی کا مقدمہ ہے یا ممبئی حملے کی تحقیقات ہیں، اس میں پیش رفت ہونی چاہیے. لیکن دوسری جانب اگر پاکستانی موقف بھی آپ دیکھیں تو پاکستان بھی یہ چاہ رہا ہے کہ جو سمجھوتا ایکسپریس پہ کبھی میڈیا میں بات نہیں ہوتی، اس ایشو پہ بھی بات ہونی چاہیے. جو وزارت خارجہ ہے وہ یہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اس میں بھی پاکستانی شہری ہلاک ہوئے تھے اور اس میں بھی مبینہ طور پر بھارتی فوج کے اہلکار انوالوڈ ہیں، تو ان کی بھی پکڑ ہونی چاہیے اور اس کو بھی حتمی لوجیکل کنکلوژن تک لے جانا چاہیے. تو بھارت کو بھی ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ دینا بھی پڑے گا. تو اس پر دونوں میں کافی لڑائی ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ چونکہ ابھی مذاکرات شروع ہوئے ہیں، اتنے عرصے بعد یہ پہلی ملاقات ہوئی ہے، تو ان کی ایشوز پر تو نہیں گئے ہوں گے، لیکن یقیناً بات دونوں ممالک کہہ رہے ہیں کہ ہر ایشو پہ بات ہوگی اور جو اس کے لیے لائحہ عمل ہے وہ بھی طے ہونا باقی.
اس میں ہارون رشید ایک ذرا اس نقطے پہ غور کریں کہ بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی اور پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون برسر اقتدار ہیں. دونوں جماعتیں قوم پرست جماعتیں، دونوں نیشنلسٹ پارٹیز کہلاتی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کشمیر جیسے مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے یا اقوام متحدہ کی قرارداد کے باہر یا کسی بھی طور پہ کر سکتی ہیں تو یہی دو پارٹیاں یا پاکستان کی کوئی بڑی تگڑی نیشنلسٹ پارٹی کر سکتی ہے. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب ایسا وقت ہے کہ یہ دونوں کشمیر کے معاملے کو نپٹا لیں گے؟
دیکھیں، آپ کی بات اس حد تک تو یقیناً درست ہے کہ دونوں بڑی مضبوط جماعتیں ہیں اور کافی اکثریت لے کر آئی ہیں اور کافی مضبوط پوزیشن میں ہیں، اور اگر مشکل فیصلے وہ کرنا چاہیں تو یقیناً کر بھی سکتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط حکومتیں پاکستان میں دیکھی گئیں، جیسے پرویز مشرف کی اگر آپ مثال لیں کہ وہ فوج کے بھی سربراہ تھے اور صدر بھی تھے اور چیف ایگزیکٹو بھی تھے، تو وہ حکومت بھی کچھ اس بارے میں نہیں کر سکی. تو ایک سیاسی حکومت کی اپنی ایک کمپلشنز اور کمزوریاں ہوتی ہیں، فوج ان کے ساتھ چلے گی نہیں چلے گی، فوج کیا چاہ رہی ہے کس طرح ہے، تو یہ ساری چیزیں مسلم لیگ نون حکومت کو بھی دیکھنی پڑیں گی اور جو مودی صاحب ہیں ان کو بھی اپنی ڈومیسٹک جو کمپلشنز ہیں ان کو دیکھ کے ہی کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا.
ہارون رشید، بہت بہت شکریہ. بھارت اور پاکستان کے خارجہ سیکرٹریز کے درمیان یہ بات چیت ایک طویل وقفے کے بعد ہوئی. اب یہ تاریخ ہے، خبر تو نہیں ہے، لیکن بات چیت کا آغاز ایک ایسے وقت ہوا ہے جب بھارت میں ایک ایسی حکومت اقتدار میں ہے جسے قدرے سخت گیر تصور کیا جاتا ہے. اس تناظر میں کیا بات چیت کامیاب ہو سکے گی؟ کے سی سنگھ بھارت کے خارجہ سیکرٹری رہ چکے ہیں، پاک بھارت رشتوں پر ان کی گہری نظر ہے. دہلی میں ہمارے ساتھی شکیل اختر نے ان سے پوچھا کہ مذاکرات سے وہ کیسی توقعات رکھتے ہیں.
دیکھیے، انگریزی میں ہم دو لفظ یوز کرتے ہیں، ڈائیلاگ یا ٹاکس. عام طور پہ کیونکہ اس کو کمپوزٹ ڈائیلاگ کہتے تھے، تو ہندوستان میں وہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاں پہ بات چھوڑی تھی، گجرال صاحب نے شروع کی تھی، واجپائی اور پھر منموہن سنگھ چلاتے رہے، اس کو کہتے ہیں ڈائیلاگ. ڈائیلاگ کا مطلب ہے کہ وہی 8 ڈبے ہیں جن میں مجمون ڈالے ہیں، ان کو دوبارہ سے شروع کیا جائے، جس میں کشمیر ایک ہے، لیکن کئی نئے مدعے آ گئے ہیں، جیسے افغانستان ہے، ٹیررزم ہے، یا پاکستان بات کرتا ہے پانی کی. تو اس لیے میرا خیال ہے وہ جو پرانے 8 مدعے ہیں ان کو بدلنا کچھ ہوگا. تو اب یہ بات کریں گے باتوں کے بارے میں، بات کہ کیسے بات چیت شروع کرنی ہے، کیا انہی چیزوں پہ کرنی ہے، یا 20 سال میں وہ مجبون کچھ بدل گئے ہیں.
اچھا، یہ جو فارن سیکرٹری اسلام آباد جو گئے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نئی حکومت ہے دلی کی، انہوں نے ایک پریگمیٹک ٹائم فریم بنا رہے ہیں کہ اس پیریڈ میں یہ اسٹیپس لیے جانے. کیا کوئی پیراڈائم چینج ہوا ہے، بات چیت کا طریقہ بدلے گا، یا ایک فریم ورک ہوگا بالکل کہ اس کے اندر میں یہ سولوشن ڈھونڈ لینا ہے؟
یہ کمپلیکیٹڈ گنجے ہوئے مسائل ہوتے ہیں، ان میں آپ ٹائم لمٹ نہیں لگا سکتے، اور نہ ہی وہ کئی بار آپ ثابت کر پاؤ گے کہ اس ٹائم تک ہم کر سکیں. یہ تو ابھی ایک دوسرے کو ٹوکے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے شروعات کریں، کیونکہ ہندوستان نے اپنے آپ کو ایک کارنر میں کر لیا یہ کہہ کے کہ آپ حریت سے بات نہیں کریں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مشکلات ہیں اس میں. میرا نہیں خیال کہ فورن سیکرٹری کے جانے سے ایک دم کوئی روڈ میپ نقشہ بن جائے گا کہ اس کے بعد اتنے دن میں ہم یہ طے کر لیں.
یہاں بھارت میں کس طرح کا پرسپشن ہے پاکستان کی حکومت کے بارے میں؟ کیا یہاں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت بات چیت کے تئیں سنجیدہ ہے؟
دیکھیے، یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ پچھلے سال میں اور کمزور ہوئی ہے. ان کی فوج پہ جب قادری صاحب اور عمران خان صاحب نے اسلام آباد جا کے ان کو گھیر لیا، تو اس کے بعد ان کو فوج کی مدد لینی پڑی. وہ مدد لینے کے بعد آج نواز شریف اس طاقت میں نہیں ہے جو ایک سال پہلے تھے. تو اس لیے یہ سوچنا کہ آپ پاکستان کی سرکار سے بات کر لیں گے اور ساری چیز برابر ہو جائے گی، یہ تو ہوگا نہیں. اور تیسری چیز ہے کہ جن گروہوں کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جس کو پاکستان کہتا تو ہے، اچھی طالبان برے طالبان میں ہمیں کوئی فرق نہیں ہوگا، ہم سارے دہشت گردیوں پہ کاروائی کریں گے، لیکن یہ نہ تو کوئی یہاں مانتا ہے نہ پاکستان ابھی کر پایا ہے کہ جماعت دعویٰ جیسے جو گروپ ہیں ان کو کوشش بھی کی جائے گی روکنے کی.
کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن بھی تھوڑا انہوں نے میلو ڈاؤن کیا ہے، کہیں پر لچک دکھائی ہے، اور دونوں ملک کے سلسلے میں تھوڑا سا کہیں پر قریب آئے، تو کیا کوئی سولوشن کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں؟
دیکھو، میری یہ سوچ ہے کہ کشمیر ایسا مدعا ہے جس کو سلجھنے میں وقت لگے گا. تو اس لیے چاہیے ہندوستان پاکستان کو، یہ جو ہمیں اتہاس سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو چیز ہم سلجھا سکتے ہیں جلدی کر سکتے ہیں، چاہے وہ تجارت ہو، لوگوں کا ملنا ہو، آپس میں بات چیت کی بات ہو، وہ رستے کھلے رکھنے چاہیے، وہ لنک، وہ کڑیاں بنا لینی چاہیے. جیسے جیسے ایک دوسرے میں اتوار بڑھے گا، پھر ہم دوسرے مدوں پہ آئیں اور ان کا اپنے آپ. اب دیکھیے، اب یورپ میں کیا ہوا، 100 سال پہلے آپ سوچ سکتے تھے کہ جرمنی فرانس اکٹھے ہو کے چلیں گے، پہلا مہا ورلڈ وار ہوئی، دوسری ورلڈ وار ہوئی، آج وہ سارے ای یو میں ہیں. تو اس لیے ہمیں اس میں ٹائم لمٹس بنا کے نہیں چلنا چاہیے. سب سے بڑی چیز ہے کیسے اعتبار بڑھائیں، مسائل اپنے آپ اس کے بعد ان کے راستے مل جائیں گے.
جو بات چیت کا سلسلہ شروع کیا ہے، جو اس میں لگتا ہے کہ حکومت یہاں کی سیریس نظر آتی ہے، کیونکہ انہوں نے خود بات توڑی تھی اور خود انیشیٹو لیا ہے.
جب آپ چھلانگیں مارتے ہیں تو پھر کہیں بیچ میں کھائی میں گرتے ہیں، تو اس لیے چھلانگیں مارنی بند کریں. اس میں ایک ایک قدم کر کے ایک کیلیبریٹڈ بات چیت ہو جو کہ پریگمیٹک ہو، یہ سوچ کے کہ یہ کیا جا سکتا ہے، دور کی جو اونچائیاں ہیں ان پہ بھی آپ ایک ایک قدم سے چڑھتے ہیں. ये कई बार जब छलांगे मार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा तजर्बा ये रहा है कि उसमें आगे जाने की जगह नुकसान होता है, फिर एक दो साल के बीच में गैप आती है, फिर मुद्दा बदल जाता है, फिर यहाँ की सरकार या वहाँ की सरकार वो नहीं रहती।
आपका अंदाजा क्या है कि कुछ वाकई बात बढ़ पाएगी?
इनकी मेरे को अभी स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई, क्योंकि ये थोड़े टैक्टिकल तरीके से चलते हैं, तभी उसमें थोड़ी झटकेबाजी है। पहले नवाज शरीफ साहब को बुला लिया जब प्रधानमंत्री ये बने मोदी साहब, उसके बाद फिर नाराजगी हो गई, उसके बाद पाकिस्तान में भी नवाज शरीफ कमज़ोर हो गए जब उनको फौज की मदद लेनी पड़ी, सीज़फ़ायर वायलेशंस हुए, तो इसलिए साइकल्स कुछ आउट ऑफ सिंक हैं दोनों साइड, और मोदी साहब की भी आज वो पोजीशन नहीं है जो 6 महीने पहले थी, तो इसलिए दोनों साइड किश्तियाँ चलती रहती हैं, हिलती रहती हैं, आप हाथ में लाते हो कई बार वो करीब आती हैं लेकिन किश्तियाँ रुक के नहीं रहती दरिया के अंदर, तो इसलिए जब हाथ मिलाने का टाइम आता है या तो किश्ती एक डायरेक्शन में चलें, अगर अलग अलग तरीके से चलेंगे कभी हाथ मिलाओगे कभी वो नज़दीकी बढ़ जाएगी।
साबिक खारजा सेक्रेटरी भारत शकील अख्तर बात कर रहे थे उनसे। भारत के ज़ेर इंतज़ार कश्मीर में अलहदगी पसंद तंजीमों के इत्तेहाद कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक से मैंने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पाक भारत मुज़ाकरात पर रद्द अमल और तवक्कात जाननी चाहिए।
ज़ाहिर सी बात है कश्मीर की आवाम की दिलचस्पियाँ इसमें हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो हमारे मसले के हल के हवाले से भी राहें खुल सकती हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि कुछ खास पेशरफ्त हमारे मसले के हवाले से हुई नहीं है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक ट्रस्ट और एक एतमाद की फ़जा है वो भी कोई ख़ास कायम होती दिखाई नज़र नहीं आ रही है, और पिछली बार जब फॉरेन सेक्रेटरीज की बात होनी थी तो वो सिर्फ इस बुनियाद पर भारत ने मुअत्तल कर दी कि भाई हुर्रियत के जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से बात की। तो सारी सिचुएशन में जब हुकूमत हिंदुस्तान कश्मीर के मसले को हल करने की बात तो दूर है, कश्मीर के मसले के हवाले से मुजाकरात के हवाले से भी सीरियस नजर नहीं आ रही है, तो इस सूरत हाल में कुछ ज्यादा उम्मीद है नहीं कि शायद कोई ठोस नतीजा इससे निकले। हाँ ये हो सकता है कि दोनों मुल्क ये कहें कि भाई बातचीत को फिर से वो रेगुलराइज करेंगे और फॉरेन सेक्रेटरीज फॉरेन मिनिस्टर्स मिलेंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल विल चाहिए कश्मीर के हवाले से खासकर भारत में, मोदी साहब की विल तो बस हमें नजर आती है बाकी इश्यूज पे, लेकिन कश्मीर के हवाले से कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही है।
मीर वाइज उमर फारूक साहब, एक राय ये आ रही है कि मसला कश्मीर और ये तहरीक कश्मीर के सिलसिले में अब पहले जैसा दमखम नहीं रखती, अब लोग खासे बददिल से हो गए हैं, बंदूक भी रख दी है उन्होंने और अब वो कुछ और सोच रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है?
देखिए कश्मीर की तहरीक जो है कश्मीर का मसला 47 से लटकता आ रहा है और 47 से कश्मीर के लोग अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं। हाँ 90s की दिहाई में जो इस मसले के हवाले से कश्मीर के नौजवानों ने बंदूक उठाई उसके बाद जो एक उभार इस तहरीक में आया, लेकिन ये कहना कि शायद कश्मीरियों की तहरीक सिर्फ एक अस्करी तहरीक है या सिर्फ इसमें वायलेंस का ही पहलू है, ये सही नहीं है। कश्मीर की तहरीक अब एक ऐसे मरहले पे दाखिल हो चुकी है जिसे हम कहते हैं कि इसने ग्रेजुएट कर लिया है, अब ये सड़कों से उठकर लोगों के जहनों में चली गई, और जरूरी नहीं है। देखिए ना ये बदकिस्मती की बात है कि भारतीय मीडिया की हम बात करें, दर्जा निगारों की बात करें तो ये कहते हैं कि भाई कश्मीर में वायलेंस कम हो गया है, खून खराबा कम हो गया है, तो इसका मतलब है कि भाई कश्मीर के लोग शायद थक हार गए हैं। बिल्कुल गलत है। अगर कश्मीर में अगर रोज हड़तालें नहीं होती, अगर कश्मीर में रोज एहतजाज नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर के लोग उकता चुके हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि कश्मीरियों की जो नई जनरेशन है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आज ट्विटर पे हैं, आज सोशल मीडिया पे हैं, आज पूरी दुनिया में है, वहां पे कश्मीरियों की तहरीक बिल्कुल एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है कि एक ग्रेजुएट कर चुकी है, इंटरनलाइज हो चुकी है ये तहरीक।
मीर वाइज उमर फारूक साहब, हल क्या है? भारत और पाकिस्तान बात करें या ये कि कश्मीर इसका तीसरे फरीक के तौर पर हो, या अब ऐसा कोई हल है नहीं, अब ये जहनों में है तहरीक?
हल के हवाले से तो बिल्कुल एक वाजे दलील ये है कि भाई मसाइल का हल तो बहरहाल गुफ्तगू से निकलेगा, बातचीत से निकलेगा, लेकिन वो बातचीत जो कि सिंसेरिटी पे मबनी हो, न कि वो बातचीत जिसमें कि शायद ये सोच हो कि भाई टाइम को डिले किया जाए। अब 20 साल से हम देख रहे हैं कि खासकर 90s से लेकर आज तक کہ حکومت ہندوستان مسئلے کو جھوم کر تو رکھنا چاہتی ہے, وہ سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتی ہے. وہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہی ٹائم گزرے گا کشمیر کے لوگ تھک جائیں گے, حالات سے سمجھوتا کریں گے, جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بالکل ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات ہونی چاہیے, اس میں کشمیری لیڈرشپ کو انوالو کیا جانا چاہیے. بہت سے طریقے آگے چلنے کے لیے ہیں. اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہے تو پھر سے فریقی مذاکرات ہوں, تمام فریقین بیٹھیں اپنی اپنی رائے دیں, یا آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پرویز مشرف صاحب کے ٹائم میں کچھ ایسی تجاویز آئیں جن کی بنیاد پر بھی آگے چلا جا سکتا ہے. ہم راستے تو تلاش کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تک حکومت ہندوستان کی طرف سے خاص کر اگر آپ دیکھیں وہ بات تو کرتے ہیں کہ بھائی ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے, لیکن ان کا اپروچ جو ہے کشمیر میں وہ ملٹری ہے. آپ نے خود کہا کہ وائلنس کم ہوئی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ وائلنس کم ہونے کے باوجود ایک بھی فوجی جو ہے وہ واپس نہیں گیا ہے.
یہ تھے کل جماعت حریت کانفرنس کے رہنما میر وائز عمر فاروق.
ہمارے نام نگار, قریہ قریہ, گاؤں گاؤں,
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
ہمارے نامہ نگار,
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال ذیشان حیدر کی زبانی.
کرکٹ ورلڈ کپ 2015 میں پول بی سے کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ نے آئرلینڈ کو 201 رنز کے بڑے فرق سے شکست دے دی ہے. جنوبی افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 411 رنز بنائے. اس عالمی کپ میں جنوبی افریقہ نے مسلسل دوسری بار 400 سے زیادہ رنز سکور بورڈ پر جوڑے ہیں. ہاشم عاملہ 159, فیف ڈپلیسی 109 اور رسو 61 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. جواب میں آئرلینڈ کی پوری ٹیم 210 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. جنوبی افریقہ کی جانب سے مونے موکل نے 3 اور کائل ایبٹ نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. شاندار بلے بازی پر ہاشم عاملہ کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. عالمی کپ میں کل 2 میچز کھیلے جائیں گے. پول اے سے آسٹریلیا اور افغانستان, جبکہ پول بی سے پاکستان اور متحدہ عرب امارات مد مقابل ہوں گے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کا کہنا ہے کہ ہفتے بھر میں 3 میچز کھیلنا اور سفر کرنا آسان نہیں. پاکستان ٹیم کل متحدہ عرب امارات کے خلاف نیپیئر میں میچ کھیلنے کے بعد اگلے ہی دن آکلینڈ روانہ ہو جائے گی, جہاں وہ 7 مارچ کو جنوبی افریقہ کے خلاف میچ کھیلے گی. مصباح الحق کہتے ہیں کہ یہ صورتحال پاکستانی ٹیم کے لیے چیلنج ہے. دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے کوچ اور پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم جس طرح سے ورلڈ کپ میں اب تک کھیلی ہے اسے دیکھتے ہوئے امید ہے یو اے ای پاکستان کو ہرا دے گی. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ میچ جیتنے کے لیے متحدہ عرب امارات سے زیادہ پاکستان ٹیم دباؤ کا شکار ہوگی. اور پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان اور چیف سلیکٹر معین خان کے درمیان ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شہریار خان کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ کے جوا خانے میں جانے کا معاملہ معین کے معافی مانگنے کے بعد ختم ہو گیا ہے. فٹ بال کی انگلش پریمیئر لیگ میں آج 3 میچز کھیلے جائیں گے, جس میں آسٹن ویلا اور ویسٹ بروم, ہل اور سندرلینڈ, جبکہ ساؤتھ ہیمپٹن اور کرسٹل پیلس کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی.
کھیلوں کا احوال ذیشان حیدر کی زبانی. کیا افغانستان کے طالبان حکومت افغانستان سے بات کرنے والے ہیں اسی ماہ مارچ میں, ذرا چند ہی دنوں بعد؟ کیا پاکستان نے اس میں کوئی رول ادا کیا ہے؟ نہ, افغان طالبان تردید کر رہے ہیں ای میل کے ذریعے, لیکن اندیے اشارے یہ ہیں کہ نہیں, کچھ ہو رہا ہے. سیربین میں احوال آنے کو ہے. سیربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی.
भारत के सेक्रेटरी खारजा एस जे शंकर का कहना है कि सेक्रेटरी सतह की मुलाकात में उन्होंने सरहद पार दहशतगर्दी और मुंबई हमलों पर अपनी तश्वीश से पाकिस्तान को आगाह किया है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के जिले लौरालई में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग में कम अज कम दो पुलिस अहलकार हलाक हो गए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अफगानिस्तान के साबिक हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने मुल्क के ताकतवर अफराद को आजादी के साथ ज्यादतियों का इर्तिकाब करने की इजाजत दी। रूस में हिजब इख्तलाफ के हाल ही में कत्ल होने वाले रहनुमा बोरिस नेम्ट्सोफ को मॉस्को के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। और अक्वामे मुत्तहिदा में अद्वियात की निगरानी करने वाले इदारे द इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि दुनिया में 3/4 आबादी को दर्द से छुटकारा देने वाली दवा मॉर्फिन तक या तो बहुत महदूद या फिर बिल्कुल रसाई नहीं है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
किस कदर तेजी के साथ खास खास खबरों का खुलासा गया, दाद देनी पड़ेगी शुमाइला खान को। हालत हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अफगानिस्तान के तालिबान ने एक बार फिर अमन मुजाकरात को अफवाह करार दिया है और कहा है कि गैर मुल्की फौजों के साथ जंग उनकी मजहबी जिम्मेदारी है। बावर किया जाता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुजाकरात इस माह के वस्त में मुतवक्के हैं और मुजाकरात के सिलसिले में पाकिस्तान का भी रोल है। बीबीसी पश्तो और उर्दू सर्विस के ताहिर खान से मैंने इस जमीन में बात की और मुजाकरात के कवायफ जानने चाहे।
तालिबान ने कहा है एक मरतबा फिर के कोई उनकी बातचीत नहीं हो रही है, कोई मुजाकरात नहीं हो रहे हैं और उसके बारे में जितनी भी खबरें आ रही हैं उनकी नजर में वो बिल्कुल गलत और हकीकत से दूर है। बल्कि आज जो उनका बयान आया है तो उसमें तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किया है और कहते हैं कि शायद कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। इसी बयान में उन्होंने कहा कि अब भी तालिबान जो वहां पर गैर मुल्की अफवाज मौजूद है उनके खिलाफ जिहाद फर्ज ऐन समझते हैं और मुसल्ला उनकी जो कार्रवाइयां हैं उनको बिल्कुल एक शरी हैसियत है।
ताहिर खान साहब, जो तालिबान की तरफ से कहा गया है ये तालिबान की मुत्तफ़िक़ राय है, तालिबान के एक गिरोह की राय है या तालिबान की क़यादत पर कुछ दबाव है कि ये कहा जाए? मैं ज़रा दाखिली सूरत हाल को समझना चाह रहा हूँ।
जितना इन लोगों के साथ रबते होते हैं तो मेरे ख्याल में कि कुछ इनमें बातचीत के हवाले से इख्तलाफात तो है। जो इनके बड़े करीबी लोग हैं वो खुद भी अब तस्लीम करते हैं कि राय मुनकसिम है और कुछ लोगों का ख्याल है कि बातचीत हुकूमत के साथ नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं आपको अगर एक मिसाल दूं, गुज़िश्ता साल जब इनके 6 महीने मुज़ाकरात होते रहे और लेकिन उस वक्त ये तस्लीम नहीं करते रहे कि इनके अमरीका से कैदियों के तबादले के हवाले से बातचीत हो रही है, लेकिन फिर खुद तस्लीम कर लिया कि 6 महीने मुज़ाकरात हुए कतर के दफ्तर के जरिए, तबादला भी हो गया। फिर चीन के सफर के हवाले से पहले जब खबर आई थी उन्होंने इनकार कर दिया था, फिर खुद तस्लीम कर लिया कि हाँ उनके लोग गए थे, मुज़ाकरात हुए थे। तो ये तर्दीद का मेरे ख्याल में शायद कुछ ये भी एक नज़र है कि वो लोग जो जंग कर रहे हैं, जो मैदान में लड़ रहे हैं या वो जो हार्ड लाइनर है इसमें, तो वो शायद इस तरह खबरों से वो मुतासर हो सकते हैं। बल्कि इसी बयान में जो उस तरफ इशारा भी किया है कि 13 साल में भी इसी तरह बातचीत चलती रही लेकिन उन्होंने उन पर असर नहीं किया, तो मेरे ख्याल में जब तक कोई चीज मिच्योर ना हो, कोई नतज ना हो, तो शायद वो इसी तरह चीजों को खुफिया रखना चाहते हैं। ये जो ताज़ा बयान है, तुर्की की जो सरकारी एजेंसी है उसने एक बयान जारी किया था कि कतर में इनके जो एक बड़ी अहम शख्सियत है कारी दीन मोहम्मद हनीफ, जो वफद चीन गया था उसकी सरबराही भी इन्होंने की थी और इसके बारे में ये भी है कि कुछ दिन पहले ये पाकिस्तान आए थे उसी फॉलो अप मुज़ाकरात के लिए। और ये आपको बताऊं, तालिबान ज़राए ने उसको तस्लीम किया था। मेरी खुद इस्लामाबाद में एक चीनी सफारतकार से भी बात हुई है, उन्होंने मुझे पहले तो मुझसे पूछा कि आपको किसने बताया, मैंने कहा तालिबान ज़राए से मालूम हुआ है। उसने कहा कि मैं इसकी तरदीद भी नहीं करता, तस्दीक भी नहीं करता, मतलब उसने ये नहीं कहा कि ये बात गलत है। तो ये सर बड़े मशकूक तालिबान इस चीज को खुद भी बना रहे हैं, लेकिन तालिबान ज़राए का ये कहना है कि कुछ न कुछ मूवमेंट है। और जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए थे, जब मुलाकात हुई थी सदर अशरफ गनी से, तो वो जो बयान उनकी सदारती महल से जारी हुआ था वो बयान माजी की बयान से बिल्कुल एक मुख्तलिफ बयान था। उसी बयान के बाद डॉक्टर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट मीटिंग को बताया कि चंद दिनों में बातचीत होने वाली है, तो कुछ ना कुछ तो पर्दे के पीछे है ना।
मुज़ाकरात हो रहे हैं, सारी अलामत और तमाम इंदिये इशारे उसी तरफ है, तो ये तालिबान एंड कंपनी इसकी तरदीद करके क्या हासिल करना चाह रही है, क्यों कर रहे हैं?
जो ज्यादा शिद्दत पसंद लोग हैं, आपको याद होगा कि जब कतर का दफ्तर बन रहा था 2013 में, उस वक्त जो खबर आई तो दो ग्रुप इनसे अलग हो गए थे, एक फिदाई महाज के नाम से, एक दादुल्ला महाज के नाम से। کیونکہ وہ لوگ مذاکرات نہیں چاہتے. اسی طرح عناصر ابھی بھی موجود ہیں. گزشتہ ماہ جو ان کے ایک بڑے مشہور کمانڈر ہے منصور دادواللہ کا مجھے خود اس کا فون آیا کہ میں نے پاکستان چھوڑ دیا ہے, کیونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان پہ دباؤ ہے, وہ بات یہاں نہیں مان رہا تھا کسی کا, تو وہ چلے گئے افغانستان میں بیٹھ گئے. اسی وجہ سے میری نظر میں طالبان چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے کوئی خبر ایسی نہ ہو کہ جس سے مزید لوگ ان سے الگ ہو جائیں جو شدت پسند ہے. ان وجوہات کی بنا پر طالبان اب نہیں چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں اس سے پہلے سامنے آ جائیں.
یہ تھے پشاور سے بی بی سی پشتو کے نامہ نگار طاہر خان. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت نے دینی مدارس کی فہرست تیار کی ہیں جن کی تعداد 3,000 سے زیادہ ہے. ان میں 770 مدارس ایسے جو حکومت کے پاس رجسٹرڈ ہی نہیں. ایسی اطلاعات ہیں کہ ان میں کچھ مدارس انتہائی حساس نوعیت کے ہیں. پشاور سے تفصیل کے ساتھ عزیز اللہ خان.
مدارس کا یہ سروے نیشنل ایکشن پلان کے تحت شروع کیا گیا. ان فہرستوں کے مطابق خیبر پختونخوا کے مدارس میں 3,30,000 طلبہ زیر تعلیم ہیں. ان میں 4,500 غیر ملکی طلبہ شامل ہیں. ان مدارس میں 16,000 کے قریب کل اساتذہ ہیں جن میں 280 سے زیادہ غیر ملکی ہیں. جنوبی ضلع بنو میں سب سے زیادہ یعنی 241 مدارس ہیں جن میں 66 مدارس غیر رجسٹرڈ ہیں. پشاور میں 232 اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 221 مدارس ہیں. ان میں غیر رجسٹرڈ مدارس شامل ہیں لیکن ضلع کوہستان میں تمام 22 مدارس رجسٹرڈ ہیں, کوئی غیر رجسٹرڈ مدرسہ نہیں ہے. وفاق المدارس خیبر پختونخوا کے ناظم مولانا حسین احمد نے بی بی سی کو بتایا کہ مدارس کے رجسٹر نہ ہونے کی وجہ حکومتی پابندیاں اور بیوروکریسی کے طور طریقے ہیں.
بہت سے مدارس کے کیس رجسٹرار آفس کے اندر پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ روایتی جو بیوروکریسی کا طرز عمل ہے اس کی وجہ سے رجسٹریشن نہیں ہو پا رہی, ورنہ مدارس کا رجسٹریشن سے انکار کا کوئی تصور تک نہیں ہے, اس لیے کہ ہم اس ملک کے اندر ہیں اور اس کے قوانین کے پابند ہیں.
انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس پر پاکستان بھر کے مدارس احتجاج کا حق رکھتے ہیں,
اور مدارس پر اس سلسلے میں لگنے والے الزامات قطعاً غلط ہیں کہ مدارس کے اندر کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے یا وہاں پر کوئی عسکریت کی تربیت ہو رہی ہے, ایسا قتل نہیں ہو رہا. ورنہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ ان مدارس کو جو ہے وہ اس کی وضاحت کر دیں, ان مدارس کو بتلا دیں ہمارا یہ دعویٰ ہے, لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ حکومت نے کسی مدرسے کو جو ہے نامزد کیا ہو کہ یہ مدرسہ ایسا ہے جہاں پر عسکریت کی تربیت ہو رہی ہے. یہ بالکل غلط ہے, سراسر الزام ہے, ایک امتیازی طرز عمل ہے مدارس کے ساتھ, اور ہم اس پر جو احتجاج کرتے ہیں.
خیبر پختونخوا میں کوئی 150 سے بھی کم مدرسے بی کیٹیگری کے ہیں اور باقی تمام سی کیٹیگری میں آتے ہیں. ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ان مدارس میں کوئی 140 کے لگ بھگ انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں. یہ رپورٹ پولیس اور خفیہ اداروں نے مشترکہ طور پر تیار کی ہے اور اب حتمی منظوری کے بعد یہ رپورٹ محکمہ داخلہ کو بھیج دی جائے گی. آئین میں 21ویں ترمیم میں جن دو نکات کو زیادہ اہمیت حاصل رہی ان میں ایک فوجی عدالتوں کے قیام اور تمام مدارس کی رجسٹریشن شامل ہے. نیشنل ایکشن پلان پشاور میں آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج پر حملے کے بعد تیار کیا گیا تھا جس کے تحت اپیکس کمیٹیاں قائم کی گئیں. یہ کمیٹیاں ہر صوبے کی سطح پر قائم کی گئیں اور ان کمیٹیوں کے اجلاس میں وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھی شرکت کی تھی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
ادھر پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں پنجاب اسمبلی کے باہر نابینا افراد کا مظاہرہ دوسرے دن بھی جاری رہا. مختلف سرکاری محکموں سے تعلق رکھنے والے 50 کے قریب نابینا افراد گزشتہ روز سے اپنی ملازمتوں کو مستقل کروانے اور سرکاری محکموں کی بھرتیوں میں نابینا افراد کا کوٹا بڑھانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. لاہور سے ہماری ساتھی شمائلہ جعفری کی رپورٹ جو نعروں سے شروع ہوتی ہے.
پنجاب اسمبلی کے باہر خیمہ زن 50 کے قریب نابینا افراد کو رات پنجاب حکومت کی جانب سے سونے کی جگہ بھی دی گئی اور صبح ناشتہ بھی کروایا گیا, لیکن حکومت کے یہ اقدامات بھی مظاہرین کو مطمئن نہ کر سکے. سرکاری محکموں میں ایڈ ہاک ملازمتیں کرنے والے یہ افراد دسمبر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی ملازمتیں مستقل کی جائیں اور صوبے کی سرکاری ملازمتوں میں نابینا افراد کا کوٹا 2 سے بڑھا کر 3% کیا جائے, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. احتجاج میں شریک ایک نابینا نوجوان رمیز راجہ نے بتایا کہ انہیں مجبوراً احتجاج کی راہ اختیار کرنا پڑی.
ابھی تک ہمیں حکومت کے مطلب چکر لگانے پڑتے ہیں. سوشل ویلفیئر کے سیکرٹری، اسپیشل ایجوکیشن کی سیکرٹری، سب نے مطلب ہمیں یہی کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر ہم نے یہ سوچا کہ اب روڈ مطلب بلاک کرتے ہیں، شاید سی ایم تک ہماری آواز پہنچے، جو نہیں پہنچی.
نابینا افراد کا احتجاج 3 دسمبر کو خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر شروع ہوا. وزیر اعلیٰ کے دفتر کے باہر ہونے والے اس مظاہرے میں پولیس نے نابینا افراد کے ساتھ ہاتھا پائی کی، جس کی وجہ سے پنجاب حکومت کو کافی خفت اٹھانا پڑی. میڈیا پر واویلا ہوا تو وزیر اعلیٰ کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی کہ نابینا افراد کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں اور 24 گھنٹوں میں ان پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا. تاہم مظاہرین کا موقف ہے کہ 3 ماہ گزر جانے کے باوجود ان کی کوئی مانگ پوری نہیں ہو سکی. مظاہرہ کرنے والے علی جان نے بتایا،
جس سیکٹری کے پاس چلے تھے، بیٹا یہ تو آپ پی بی ایس سی کے تھرو آئے، یہ تو آپ این ٹی ایس کے تھرو آئے، وہیں سے آنا ہے. سیٹس کب ایڈورٹائز ہوتی ہیں؟ 2011-10 میں سیٹس آئی ہوئی ہیں، آج 5 سال ہو گئے ہیں. 5 سال ہم لوگ بھوکے مرتے رہے. ہم یہاں پہ کیا، ہمارے گھر ہمارے پہ کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں.
احتجاج میں شریک ایک نابینا نوجوان یوسف سلیم، جنہوں نے گزشتہ برس پنجاب یونیورسٹی کے لا کالج سے ٹاپ کیا تھا، نے بتایا کہ 2% کوٹا تو موجود ہے، اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا.
کوٹا 2% ہی امپلیمنٹ ہو جائے تو یہاں پہ آپ کو کوئی بندہ نہیں نظر آئے گا، سب کو نوکریاں مل جائیں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ 2% پہ بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. خود حکومت میں لوگ ہیں، مجھے بتائیں یہ کتنے کمپیٹنٹ ہیں، ان کے پاس کون سی ڈگری ہیں، انہوں نے کہاں پہ ٹاپ کیا ہے. خود تو جعلی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم جو محنت کر کے پاس ہو کے آتے ہیں، ہمیں یہاں پہ موقع نہیں ملتا ہے.
رات اسمبلی کے باہر بسر کرنے کے بعد صبح پھر ایک مرتبہ مظاہرین نے پنجاب اسمبلی کی مرکزی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی، جہاں آج کل اجلاس جاری ہے، تاہم سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں اندر داخل نہیں ہونے دیا. اس موقع پر کچھ دھکم پیل تو ہوئی، تاہم دسمبر میں ہونے والے واقعے کی وجہ سے سیکیورٹی اہلکاروں نے طاقت کے استعمال سے گریز کیا. پاکستان تحریک انصاف کے رکن گزشتہ برس اگست میں دھرنے کے بعد سے اسمبلی کی کارروائی میں تو شامل نہیں ہو رہے، تاہم وہ نابینا افراد سے یکجہتی کے لیے پنجاب اسمبلی آئے. اندلیب عباس بھی مظاہرے میں شریک ہوئے.
ان کا مطالبہ بڑا جائز ہے کہ حکومت نے خود ان سے وعدہ کیا کہ 3% کوٹا دینا ہے، اگر خود وعدہ کیا تو نبھائیں. وہ کہہ رہے ہیں جی یہاں تو ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہو، لیکن حکومت کے پاس دل کی کمی ہے، دماغ کی کمی ہے، آنکھوں کی کمی ہے.
پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی نے نابینا افراد کے ساتھ اسمبلی کے باہر چیئرنگ کراس پر دھرنا دے کر مال روڈ کو بند کر دیا. تحریک انصاف کے رہنما اور پنجاب اسمبلی کے قائد حزب اختلاف میاں محمود الرشید کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے.
اسی مال روڈ چوک میں ہزاروں کی تعداد میں لیڈی ہیلتھ وزٹرز جو ہیں انہوں نے دھرنے دیے، راتیں یہاں پر بسر کی. اساتذہ پر لاٹھی چارج ہوا، ان نابینا افراد پر لاٹھی چارج ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت مکمل طور پر اس کا فیلئر ہے کہ ہر طبقہ جب تک وہ سڑکوں پر نہ آئے، ان پر لاٹھیاں نہ برسیں، وہ گرفتاریاں نہ دیں، وہ مال لوڈ پر آ کے دھرنے نہ دے، اس وقت تک حکومت کے کان پر جوں نہیں رینگتی.
پنجاب حکومت کے ترجمان زعیم قادری نے نابینا افراد سے مذاکرات کیے جو کہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے. زعیم قادری نے مظاہرین کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کے مطالبات پہلے ہی تسلیم ہو چکے ہیں اور اب ان پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا جائے گا. کوٹا بڑھانے کے لیے قانون کا مسودہ بھی پنجاب اسمبلی میں جمع کروایا جا چکا ہے جو کہ جلد منظور کر لیا جائے گا. تاہم مظاہرین زعیم قادری کی یقین دہانی سے مطمئن نہیں ہوئے. کئی اور وزراء بھی مظاہرین کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے جو کہ کامیاب نہ ہو سکی. شمائل جعفری، بی بی سی، لاہور.
امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ اگر ایران اپنے جوہری امور پر کوئی معاہدہ چاہتا ہے تو اسے کم از کم 10 سال کے لیے اپنے جوہری پروگرام کو منجمد کرنا ہوگا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، نصر جہاں کی زبانی.
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں صدر اوباما نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے بہترین لائحہ عمل کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل میں واضح اختلاف ہے. صدر اوباما نے یہ بھی کہا کہ فی الحال تو ایران کے جوہری امور پر کسی معاہدے کے لیے حالات موافق دکھائی نہیں دے رہے. خیال بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ پہنچنے والے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو آج امریکی کانگریس سے خطاب میں اس معاہدے کی مخالفت کریں گے، لیکن اوباما نے کہا کہ گزشتہ برس جب اس سلسلے میں ایک عبوری معاہدہ ہو رہا تھا تو نتنیاہو کی جانب سے اس کی مخالفت ایک غلط قدم تھا. انہوں نے کہا کہ اس مدت کے دوران ہم نے ایران کو جوہری پروگرام آگے بڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا. اور کئی معنوں میں اس نے اپنے جوہری امور میں تخفیف ہی کی ہے۔ براک اوباما نے مزید کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام پر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان شدید اختلاف ہے، لیکن یہ تنازع واشنگٹن مشرق وسطی میں اس کے سب سے قریبی حلیف کے رشتوں کو ہمیشہ کے لیے متاثر نہیں کرے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے بھی کہا ہے کہ ان کا امریکی کانگریس سے خطاب کرنے کا مقصد امریکی صدر کی بے حرمتی کرنا نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے پیر کو امریکی اسرائیلی لابی سے خطاب میں کہا کہ وہ امریکہ میں اسرائیل کے بارے میں رائے کو ہرگز منقسم نہیں کرنا چاہیں گے۔ دراصل نتنیاہو کو ایوان نمائندگان کے ریپبلکن اسپیکر نے کیپٹل ہل میں خطاب کے لیے مدعو کیا ہے، جس سے ڈیموکریٹس ناراض ہیں۔ امریکہ کے علاوہ برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین کے ساتھ ایران کے جوہری پروگرام میں پابندیوں میں نرمی کے بدلے تخفیف کا معاہدہ چاہتے ہیں۔ یہ ممالک اس خدشے کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ایران جوہری قوت بننے کی تیاری میں ہے، جبکہ ایران اس کی تردید کرتا ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ اگر ایران اس بات پر تیار ہے کہ 10 برس تک وہ اپنے پروگرام کو وہیں رکھے گا جہاں وہ ہے، تو ہمارے پاس اس کی تصدیق کے طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں جس سے ہم یقینی بنائیں کہ ایران جوہری قوت کا حامل نہیں ہو سکے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے نصر جہاں سے سنی۔ انٹریکٹیو ہے آج کل سیربین۔ ابھی ایک ٹویٹر آیا ہے میرے پاس سیربین کے سلسلے میں، راشد کوٹریو لکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت سیربین ریڈیو پر سن رہا ہوں تھرپارکر سندھ سے۔ راشد کوٹریو پر سنتے رہیے سر، اگر آپ نہیں سنیں گے تو ہم لوگوں کی ظاہر سروس کہاں برقرار رہے گی۔ سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کا عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ عراق میں سرکاری افواج اور شیعہ ملیشیا کے جنگجو سابق عراقی صدر صدام کے آبائی شہر تکریت کے گرد جمع ہیں۔ تکریت کی انتظامیہ کے اہلکار کہتے ہیں کہ سرکاری افواج نے شہر کے مرکز کی جانب پیش قدمی تو شروع نہیں کی ہے، لیکن دولت اسلامیہ کی پوزیشنز پر گولہ باری اور فضائی حملے جاری ہیں، بلکہ ان میں اضافہ بھی ہے۔ شہر کی بیشتر آبادی نقل مکانی کر چکی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبانی۔
عراقی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کی زمینی اور فضائی فوج تکریت میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہی ہے، تاہم تاحال شہر کے مرکزی حصے میں پیش قدمی نہیں کی گئی۔ اطلاعات ہیں کہ دولت اسلامیہ کے جنگجو تکریت میں مضبوط پوزیشن میں ہیں اور عراقی حکومتی افواج اور ان کے حامی شیعہ ملیشیا کو لڑائی کے دوران جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ دولت اسلامیہ کے خلاف یہ صلاح الدین میں اب تک کا سب سے بڑا آپریشن ہے۔ گزشتہ سال گرمیوں میں دولت اسلامیہ نے اس صوبے کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ اس سے قبل آسٹریلیا کے وزیراعظم ٹونی ایبٹ نے اعلان کیا کہ بغداد میں عراقی فوج کی مدد کے لیے مزید 300 فوجی بھیجے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا،
یہ فیصلہ دولت اسلامیہ کو شکست دینے، انہیں نیچا دکھانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بننے والے بین الاقوامی اتحاد کا اگلا حصہ ہے۔ ہم نے دولت اسلامیہ کی پیش قدمی کو سست کیا ہے، لیکن عراق کی معمول کی افواج کو علاقے میں اپنا غلبہ برقرار رکھنے اور اپنی صلاحیت بڑھانے کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔
دوسری طرف آسٹریلیا کے محکمہ دفاع کے سربراہ مارک بنسکن کا کہنا ہے کہ یہ فوجی دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے والے فوجیوں کی تربیت میں مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا،
ہمارا مقصد عراقی فوج کی مہارت میں اضافہ کرنا ہے، خاص طور سے برگیڈ سے بٹالین تک کے درجات میں انفرادی صلاحیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ صلاحیت ہے جو مؤثر جنگ کے لیے ضروری ہے، اور اس لیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عراق اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکے۔
اس سے پہلے عراقی حکومت یہ افواج نے کہا کہ انہوں نے تکریت کے ارد گرد کئی علاقوں کا کنٹرول واپس حاصل کر لیا ہے اور دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی جاری ہے. اس لڑائی میں اطلاعات کے مطابق 30,000 کے قریب فوجی شامل ہیں جن میں ایران نواز شیعہ ملیشیا اور مقامی سنی قبائلی بھی ہیں. بغداد کے ایم پی اور سیکیورٹی امور کے سابق مشیر موافق الربائی کا کہنا ہے کہ فوجی اس بات پر پر امید ہیں کہ وہ دولت اسلامیہ کو شکست دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا,
میں ان کے مورال کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. صلاح الدین کے قریب ہونے والی ایک لڑائی میں میں ان میں سے ایک یونٹ کے ساتھ تھا اور ان کا مورال آسمان تک بلند ہے. وہ دولت اسلامیہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قبائلی جنگجو جو بنیادی طور پر سنی جنگجو ہیں اور ان کے ساتھ شامل شیعہ جنگجو اکٹھے تکریت میں جنگ میں حصہ لے رہے ہیں.
تاہم عراقی وزیر اعظم حیدر العابدی نے دولت اسلامیہ کے خلاف جاری کارروائی کے دوران شہریوں کی جانوں کی ہر صورت میں تحفظ کا حکم دیا ہے. گزشتہ جون میں دولت اسلامیہ نے عراق کے شمالی علاقوں پر قبضہ کیا تھا. بغداد کے بعد عراق کا دوسرا بڑا شہر موصل بھی دولت اسلامیہ کے کنٹرول میں ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ شمالی عراق کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑانے کے لیے تکریت پر دوبارہ قبضہ انتہائی اہم ہے کیونکہ موصل جانے والے تمام راستے تکریت سے ہی گزرتے ہیں.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو ہمارے نام و نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تھی آپ نے نخبت ملک سے سنی. بھارت میں دلی کے بدنام زمانہ بس گینگ ریپ کیس کے ایک مجرم مکیش سنگھ کہتے ہیں کہ ریپ کے لیے مردوں سے زیادہ عورتیں ذمہ دار ہوتی ہیں, اور جس لڑکی کو اس رات ریپ کیا گیا اس نے پوری شدت سے مزاحمت نہ کی ہوتی, چپ رہی ہوتی, تو اسے تشدد کا نشانہ نہ بنایا جاتا. ہے نا چونکا دینے والی بات, بتاؤ. مکیش سنگھ نے یہ بات ایک دستاویزی فلم انڈیاز ڈوٹر یعنی ہندوستان کی دختران یا بیٹیاں نامی میں کہی ہے جو 8 مارچ کو یوم خواتین کے موقع پر ریلیز کی جائے گی. یہ ڈاکیومنٹری بی بی سی کے لیے فلم ساز لیزلی اجبن نے بنائی ہے. دہلی سے سہیل حلیم.
یہ واقعہ 16 دسمبر 2012 کا ہے جب ایک چلتی ہوئی بس میں ایک لڑکی کے ساتھ اجتماعی ریپ کیا گیا تھا اور اسے شدید زخمی حالت میں سڑک کے کنارے ڈال دیا گیا تھا. زخموں کی تاب نہ لا کر لڑکی نے چند روز بعد سنگاپور کے ایک ہسپتال میں دم توڑ دیا تھا جہاں اسے حکومت نے علاج کے لیے بھیجا تھا. اس لڑکی کو میڈیا نے نربھیا کا نام دیا تھا کیونکہ قانونی پابندیوں کی وجہ سے اس کی شناخت ظاہر نہیں کی جا سکتی. اس کیس میں مکیش سنگھ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے. لیزلی اوڈوین نے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ سمجھنا چاہتی تھیں کہ مکیش سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے ایسا کیوں کیا, اور یہ مکیش سے بات کیے بغیر ممکن نہیں تھا.
Why do men rape? Why does violent rape happen? I had to go to the source.
ان کا کہنا ہے کہ دسمبر 2012 میں جب میں نے ٹی وی پر یہ خبر دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے. مجھے نہیں لگتا کہ پہلے کبھی عورتوں کے حقوق کے لیے اتنی بڑی لڑائی لڑی گئی ہو. لیزلی اوڈوین کے الفاظ. اس واقعے کے بارے میں مکیش سنگھ کا کہنا ہے کہ اچھی لڑکیوں کو رات کے 9 بجے گھر سے باہر نہیں گھومنا چاہیے. ریپ کے لیے لڑکی لڑکے سے زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے. لڑکی اور لڑکا برابر نہیں ہوتے. لڑکیوں کو گھر کا کام کاج کرنا چاہیے, نہ انہیں ڈسکو میں جانا چاہیے اور نہ خراب کپڑے پہننے چاہیے. مکیش سنگھ کے الفاظ. اس رات جو کچھ ہوا اس کے بارے میں مکیش نے کہا کہ ریپ کے وقت اگر وہ مزاحمت نہ کرتی اور ریپ ہونے دیتی تو بعد میں ہم اسے چھوڑ دیتے, صرف اس کے دوست کی پٹائی کرتے. اس کیس میں پھانسی کی سزا سنائے جانے پر مکیش سنگھ کا کہنا تھا کہ موت کی سزا سے لڑکیوں کے لیے خطرہ بڑھ جائے گا. اب اگر کوئی ریپ کرے گا تو لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑے گا, وہ اسے مار ڈالے گا. مکیش سنگھ کے الفاظ. اس کیس کے خلاف ملک میں غیر معمولی رد عمل سامنے آیا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نربھیا کو انصاف دلوانے کے لیے مظاہرے کیے تھے. تحریک کی قیادت کرنے والوں میں سماجی کارکن کویتا کرشنن بھی شامل تھیں.
دیکھیے, مجھے اس میں کوئی ذرا بھی آشچری نہیں ہے ایک سطر پہ, کیونکہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اکیلے مکیش کی ہی بات نہیں ہے. میں مانتی ہوں کہ دنیا بھر میں, صرف بھارت میں نہیں, دنیا بھر میں جو بلاتکار کی سنسکرتی ہے وہ عام طور پہ بلاتکار کی پیڑت کو ہی دوشی ٹھہراتی ہے, مہیلاؤں کو بلاتکار کے لیے دوشی ٹھہراتی ہے. یہ اس لیے اس کے خلاف آندولن صرف بھارت میں نہیں, اگر آپ یاد کریں کہ جو سلٹ واک پروٹیسٹ تھیں وہ کینیڈا سے شروع ہوئی, کیونکہ ایک کینیڈین پولیس آفیسر نے ٹھیک وہی باتیں کہیں جو آج مکیش سنگھ کہہ رہے ہیں. ٹھیک وہی چیزیں کہ اگر آپ مانے خاص سمے نکلیں گی, خاص کپڑے پہن کے نکلیں گی تو آپ کو لوگ ویشیا سمجھیں گے اور آپ کے ساتھ ایسا ہی کریں گے.
آخر کار حکومت نے عوام کے دباؤ کے سامنے جھکتے ہوئے ایک نیا سخت قانون وضع کیا تھا جس میں ریپ کے لیے موت کی سزا کی گنجائش بھی شامل ہے. سہیل حلیم، بی بی سی دلی.
افغانستان کے صوبے پنچھیر میں بھاری برفانی تودے گرنے کے 7 دن بعد زمین کے راستے امداد رسانی کے کام کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. صوبے میں گزشتہ 1 ہفتے میں 196 افراد برفانی تودوں کی زد میں آ کر اپنی جان دے چکے ہیں. کابل میں بی بی سی کے نامہ نگار سید انور پنچھیر کے اسی علاقے سے یہ رپورٹ کر رہے ہیں جہاں اب بھی لوگ برف کے تودوں تلے لاپتہ ہیں.
صوبہ پنچھیر کے ضلع پریان کا سفر جہاں قدرتی آفات اور برفانی تودا گرنے کی وجہ سے کئی گاؤں برف کے تلے دبے ہوئے ہیں. برفانی تودا گرنے کے 7 دن بعد ابھی بھی کچھ راستے ٹریفک کے لیے بند ہیں. تل گاؤں تک پہنچنے کے لیے تقریباً آدھا گھنٹہ برف پر پیدل سفر کیا. برفانی تودے میں مرنے والوں کے لیے فاتحہ خوانی. امدادی کارکنوں کا ایک گروپ اس قدرتی آفات کا اندازہ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. یہاں پہاڑوں اور وادیوں میں سفید برف کی چادر بچھی ہے. یہ 70 سالہ شخص کابل سے آیا ہے اور اپنے خاندان کے 2 افراد کو برف کے نیچے سے نکالنے کے انتظار میں ہے. اس کے گھرانے کے 22 دیگر افراد اسی اجتماعی قبر میں دفن ہو گئے ہیں. اب یہاں زندگی کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں. یہاں کے باسیوں کو توقع ہے کہ حکومت ان کو سر چھپانے کی جگہ فراہم کرے گی. مولوی غلام سعید تل گاؤں کا ایک باشندہ.
جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں یہاں رہائش یا زندگی یا جینے کی جگہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں آئندہ زمانوں میں بھی برف کوچ آنے کے خطرہ ہے. لہٰذا ان لوگوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ لوگ یہاں سے خود بھی منتقل ہو جائے کہیں اور طرف, اور گورنمنٹ سے بھی میں خواہش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ کمک کرے اور مدد کرے.
افغان آرمی، پولیس اور امدادی ادارے ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے کوشاں ہیں. پنچھیر پولیس چیف عبدالعزیز غیرت پاکستان سمیت ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے ہاتھ بٹائے ہیں.
جو لوگ پنچھیر کے عوام کے غم میں شریک ہوئے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سب نے مدد کے لیے ہاتھ آگے کیا ہے. بین الاقوامی ادارے اور ٹی وی سے سنا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور وزیر اعظم نواز شریف نے بھی مدد بھیجی ہے.
حتی دولت پاکستان نواز شریف هم یک مقدار کمک های خود به پنچھیر روان کرده.
روان برس افغانستان میں موسم سرما کی شدت قدرے کم تھی, اس لیے حالیہ برفانی تودے گرنے کے واقعات ایک دچکا ہے جس کے نتیجے میں صرف پنچھیر میں 196 لوگ مارے گئے ہیں. اس صوبے میں باغداری اور زراعت کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے اور لوگوں کا خیال ہے کہ اس سال انہیں بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا. سعید انور، بی بی سی نیوز، ضلع پریان، پنچھیر.
اور اب یہ جائزہ کہ دنیا کا کون سا شہر سب سے سستا اور کون سا شہر سب سے مہنگا. بی بی سی اردو .com کی رپورٹ فیاض احمد کی زبانی.
معروف انگریزی جریدے اکانومسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق کراچی 2015 میں دنیا کا سستا ترین شہر ہے. اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ دنیا بھر کے 133 شہروں کے سروے پر مبنی ہے جس میں روزمرہ کی اشیاء ضرورت، بجلی اور گیس جیسی بنیادی سہولیات اور گھریلو ملازمین، نجی اسکولوں اور ٹرانسپورٹ جیسی خدمات کی قیمتوں کی بنیاد پر ان شہروں کی درجہ بندی کی جاتی ہے. اس فہرست کے مطابق کراچی کے بعد سستے ترین شہروں میں بھارت کا شہر بنگلور، وینزویلا کا شہر کراکس اور بھارت کے شہر ممبئی اور چنئی شامل ہیں. 2014 کی طرح اس سال بھی سنگاپور دنیا کا مہنگا ترین شہر قرار پایا ہے. اس کے بعد فرانس کا دارالحکومت پیرس، ناروے کا دارالحکومت اوسلو، سوئٹزرلینڈ کا شہر زیورخ اور آسٹریلیا کا شہر سڈنی شامل ہیں. سنگاپور میں بنیادی اشیاء خرد و نوش نیو یارک سے 11% مہنگی جبکہ کپڑے 50% زیادہ مہنگے ہیں. یاد رہے کہ 2011 اور 2012 میں بھی اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے کراچی کو دنیا کا سستا ترین شہر قرار دیا تھا جبکہ 2014 میں سستے شہروں میں کراچی دوسرے اور ممبئی پہلے نمبر پر رہا.
فیاض احمد کی رپورٹ۔ اسی کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا۔ اس کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر زیاد ظفر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے الیسٹر ڈیوس۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا۔ آخر میں سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
بھارت کے سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر کا کہنا ہے کہ سیکرٹری سطح کی ملاقات میں انہوں نے سرحد پار دہشت گردی اور ممبئی حملوں پر اپنی تشویش سے پاکستان کو آگاہ کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق کسی بھی ممکنہ معاہدے پر اپنی مخالفت کے واضح اظہار کے لیے امریکی کانگریس سے خطاب کر رہے ہیں۔ یورپی یونین نے روس کی حزب اختلاف کے رہنما نیمتسوف کی آخری رسومات میں کئی یورپی سیاستدانوں کو شرکت نہ کرنے دینے پر روس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے افغانستان کی سابق حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے ملک کے طاقتور افراد کو آزادی کے ساتھ زیادتیوں کے ارتکاب کی اجازت دی۔ مصر کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ اس ماہ کے آخر میں طے شدہ پارلیمانی انتخابات اب مارچ میں نہیں ہوں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔